تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، کتاب الشفاء یعنی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری و ساری ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مبارک نام کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں، ان کا ذکر جاری تھا، کچھ نام ذکر کیے تھے۔ مزید آگے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور نام بھی ذکر فرمائے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الشَّكُورِ وَمَعْنَاهُ الْمُثِيبُ عَلَى الْعَمَلِ الْقَلِيلِ وَقِيلَ الْمُثْنِي عَلَى الْمُطِيعِينَ وَوَصَفَ بِذَلِكَ نَبِيَّهُ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَدْ وَصَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا أَيْ مُعْتَرِفًا بِنِعَمِ رَبِّي عَارِفًا بِقَدْرِ ذَلِكَ مُجْهِدًا نَفْسِي فِي الزِّيَادَةِ مِنْ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام حدیث میں الشکور آیا ہے۔ الشکور کا معنی ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ جو تھوڑے عمل پر بہت زیادہ ثواب عطا فرمانے والا ہو، یعنی بندے عمل تھوڑا کریں اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب زیادہ عطا فرمائے۔ اور ایک معنی کیا گیا ہے کہ جو اپنے اطاعت کرنے والے بندوں کی تعریف کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے ان بندوں کی جگہ جگہ تعریف فرمائی، ان سے پسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ جو اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ جو اچھے کام کرنے والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، پاکیزہ رہنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے۔ تو جو متی یعنی فرما بردار ہیں ان کی تعریف کرنے والی ذات کو بھی شکور کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح شکور ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شکور فرمایا، انہ کان عبدا شکورا، کہ یہ نوح علیہ السلام اللہ کے ایسے بندے تھے جو شکر کرنے والے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب عرض کی گئی کہ آپ ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں جس سے آپ کے مبارک قدموں میں ورم آ گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے تو آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دی ہیں، تو آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کی، افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، عبد شکور نہ بنوں۔ تو آپ عبد شکور تھے، تو یہی آپ کا نام بھی ہے شکور، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکور ہے۔ اب حضور علیہ السلام کو شکور کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ شکور کا ایک معنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ جو تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دینے والا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب استعمال ہوگا تو اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ جو اپنے رب کی نعمتوں کا اعتراف کرنے والا ہو، اپنے رب کی نعمتوں کا اعتراف کرنے والا۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معنی یہ تھا کہ اپنے اطاعت گزار بندوں کی تعریف فرمانے والا۔ تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معنی استعمال ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اطاعت گزار بندوں کی تعریف کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب شکور کا لفظ استعمال ہوگا تو مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے والے، اور اس ثنا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے. اور جب شکر ادا کریں گے تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید نعمتوں کو طلب کرنے والے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور شکر ادا کر کے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید نعمتوں کے طالب تھے. آگے فرماتے ہیں وَمِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى الْعَلِيمُ وَالْعَلَّامُ وَعَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَوَصَفَ نَبِيَّهُ بِالْعِلْمِ وَخَصَّهُ بِمَزِيَّةٍ مِّنْهُ فَقَالَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَقَالَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے اللہ کا نام علیم ہے، علام ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے. تو ان تینوں میں علم کا معنی پایا جاتا ہے، ان تینوں میں علم کا معنی اور علم دینے کا معنی پایا جاتا ہے. یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے کہ آپ کے لیے فرمایا وہ علامہ کا معلوم تکن تعلم، کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیا، اس کا علم آپ کو دیا. تو جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے اس کا علم آپ کو دے دیا، تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ بہت بڑے علام ہوئے. عالم کا مبالغہ علام ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے. البتہ فرق واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علام ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علیم ہونا، یہ اس کا اپنا ذاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں، وہ لا متناہی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم ایک تو عطائی ہے، اللہ کی عطا سے ہے، دوسرا اس کی انتہا ہے جو اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی انتہا نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کی انتہا ہے، اگرچہ کہ وہ ہمارے اعتبار سے اتنا ہے کہ جس کی ہمیں انتہا معلوم نہیں، ہمیں اس کی انتہا معلوم نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اس کی انتہا موجود ہے. تو اللہ کے علم میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم میں فرق ہے. یعنی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان دونوں میں کوئی مناسبت بھی نہیں کر سکتے، کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، کہ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو لا متناہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اگرچہ کہ دوسروں کے مقابلے میں کروڑا کروڑ سمندر زائد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں. کہ اللہ کا علم لا متناہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ایک انتہا ہے، لیکن وہ علم جو ہے وہ بے شمار ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے اندر علیم کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، علام کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح علم والے ہیں، علم دینے والے بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور معلم بھی ہیں. چنانچہ قرآن پاک میں یہ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. یہ حضور ان کے ایک صفت یہ ہے کہ تمہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور جو کچھ تم نہیں جانتے وہ بھی تمہیں سکھاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر علم والا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے آپ کو علیم و علام کہا جاتا ہے. البتہ عالم الغیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلقاً نہیں کہہ سکتے، اعلیٰ حضرت نے اس سے منع فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عالم الغیب کا لفظ مطلقاً استعمال نہیں ہوگا، بلکہ استعمال کرنا ہے تو یوں کہا جائے گا کہ اللہ کی عطا سے عالم الغیب ہیں، اللہ کی عطا سے عالم الغیب ہیں. ڈائریکٹ کیوں نہیں کہیں گے کہ حضور عالم الغیب ہیں؟ آگے فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی، ومن اسمائہ تعالی الاول والآخر ومعناهما السابق للاشیاء قبل وجودها والباقی بعد فنائها وتحقيقه انه ليس له اول ولا اخر. وقال صلى الله عليه وسلم كنت اول الانبياء في الخلق واخرهم في البعث. وفسر بهذا قوله تعالى واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ومنه قوله نحن الآخرون السابقون وقوله أنا أول من تنشق الأرض عنه وأول من يدخل الجنة وأول الشافعين وأول مشفعين وهو خاتم النبيين وآخر الرسل. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے اول اور آخر ہے، اول اور آخر ہے. ایک معنی تو قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ اول آخر کا یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ہر شے کے وجود سے پہلے اللہ کی ذات ہے اور ہر شے کے فنا ہونے کے بعد بھی اللہ کی ذات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی ابدی ہے، اس کی ابتدا انتہا کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہے، ازل اور ابد تک ہے. اس کا اول آخر ہونا وہ خود جانتا ہے کہ کیا ہے، ٹھیک ہے. ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں میں سے بھی اول اور آخر کے نام آئے ہیں کہ آپ کو اول بھی کہا گیا ہے، آپ کو آخر بھی کہا گیا ہے. اول اور آخر آپ کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں خلقت کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں، خلقت کے اعتبار سے سب سے پہلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس اعتبار سے آپ اول ہیں، اور بعثت کے اعتبار سے، بھیجے جانے کے اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر ہیں. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر کہا جاتا ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یاد کریں اس وقت کو جب ہم نے انبیاء سے ان کا وعدہ لیا، انبیاء سے ان کا وعدہ لیا، ومن کا ومن نوح، آپ سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے. یہاں پہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ بعد میں آیا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بعد میں آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلے آیا. حالانکہ اگر خلقت کا اعتبار کریں، بعثت کا اعتبار کریں، تو پہلے کون آئے؟ نوح علیہ السلام آئے، پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. لیکن پہلے تذکرہ کس کا آیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. تو فرما دے فقدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو مقدم کیا. وقد اشار الى نحو منه عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر میں آپ کو مقدم کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خلقت کے اعتبار سے بھی آپ پہلے ہی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم آخر بھی ہیں اور سابق بھی ہیں، آخر بھی ہیں سابق بھی ہیں، سابق یعنی پہلے ہیں، آخر میں بھی ہیں پہلے بھی ہیں. کس اعتبار سے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا سب سے آخر میں، دنیا میں سب سے آخر میں بھیجا ہے، لیکن قیامت کے دن ہمیں سب سے پہلے اٹھائے گا، ہمیں سب سے پہلے اٹھائے گا، تو اس اعتبار سے ہم پہلے ہو گئے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلا ہوں کہ جس پر زمین کھلے گی، تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول ہیں. یہ فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، اس اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے ہیں، اول ہیں. یوں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا شفاعت کرنے والا میں ہوں، تو اس اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اول ہیں. یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں کہ جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، تو اس اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین بھی ہیں اور آخر الرسل بھی ہیں، تو اس اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخر ہیں. آگے فرماتے ہیں وَمِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى الْقَوِيُّ وَذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے قوی اور ذو القوت المتین ہے، یعنی مضبوط قوت والا، طاقت والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے. فرماتے وَمَعْنَاهُ الْقَادِر، اس کا معنی کیا ہے؟ جو قدرت والا ہو، قادر ہو. اور یہی نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ وہ قوت والے ہیں اور عرش والے کے نزدیک ایک مقام رکھتے ہیں. اب اس سے مراد کون سی ذات ہے؟ قیل محمد وقیل جبریل، ایک قول کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے اور ایک قول کے مطابق جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. ومن اسمائه تعالى الصادق في الحديث المأثور وورد في الحديث ايضا اسمه صلى الله تعالى عليه وسلم بالصادق المصدوق، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے حدیث کے اندر الصادق آیا ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الصادق، اور یہی نام سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بالخصوص انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کیا ہے وہو الصادق المصدوق، کہ حضور علیہ السلام سچے بھی ہیں اور آپ کی بات کی تصدیق بھی کی جاتی ہے، آپ کو سچا قرار بھی دیا جاتا ہے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی صادق یعنی سچا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں۔ وَمِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى الْوَلِيُّ وَالْمَوْلَى وَمَعْنَاهُمَا النَّاصِرُ، اللہ کے ناموں میں سے نام ہے الولی اور مولا، علی اور مولا، اور ان دونوں کا معنی ہے الناصر یعنی مددگار، یعنی مددگار۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا انما ولیجکم اللہ ورسول، کہ اے ایمان والو تمہارے مددگار اللہ اور اس کے رسول ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے اپنے لیے بھی ولی کا لفظ استعمال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ولی کا لفظ استعمال کیا۔ یوں ہی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا ولی کل مؤمن، میں ہر مومن کا ولی یعنی اس کا مددگار ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی مومنوں کے ان کی جان سے بھی زیادہ مالک ہیں، مالک بھی اس کا معنی ہے، قریب بھی اس کا معنی ہے، مددگار بھی اس کا معنی ہے، یعنی خیر خواہی چاہنے والے ہیں، مومنوں کی ان کی جانوں سے بھی زیادہ خیر خواہی چاہنے والے ہیں۔ تو مددگار خیر خواہی چاہتا ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مولا اور ولی کہا جاتا ہے۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی علی اس کے مددگار ہیں۔ ومن اسمائہ تعالی العفو ومعناہ الصفوح وقد وصف اللہ تعالی بهذا نبیہ فی القرآن والتوراۃ وامرہ بالعفو فقال خذ العفو وقال فاعف عنهم واصفح وقال له جبریل وقد سأله عن قوله خذ العفو قال ان تعفو عمن غلمك وقال في التوراۃ والانجیل في الحديث المشهور في صفته ليس بفظ ولا غليظ ولكن يعفو ويصفح، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے عفو، انک عفو، یعنی اے اللہ تو بخشنے والا ہے، تو معاف فرمانے والا ہے۔ عفو کا معنی کرتے ہیں الصفح، یعنی درگزر فرمانے والا، یعنی درگزر فرمانے والا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی وصف بیان کیا ہے، قرآن میں بھی، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عفو کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، عفو کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عفو کا حکم دیا تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو کو اختیار کیا، معافی کو اختیار کیا، تو آپ عفو درگزر والے ہوئے، یعنی معاف فرمانے والے ہوئے۔ تو فرمایا قرآن پاک میں کہ خود العفو، کہ آپ عفو کو یعنی معاف کرنے کو اختیار کیجیے، اور یہ فرمایا فاعف عنہم واصفح، ان کو معاف کر دیجیے اور ان سے درگزر فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے خذ العفو کا معنی پوچھا کہ معاف کرنا اختیار کیجیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیجیے، جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیجیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس سے مملو ہے، بھری ہوئی ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ظلم کرتا آپ اس کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح انجیل کے اندر اور توریت کے اندر مشہور حدیث پاک ہے، جس کا تذکرہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ بیان کی گئی کہ لیس بفظ ولا غلیظ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ دل کے سخت ہیں نہ زبان کے سخت ہیں، ولیکن یعفو ویصفح، یہ تو معاف کر دیتے ہیں اور درگزر فرماتے ہیں۔ ومن اسمائه تعالى الهادي وهو بمعنى توفيق الله لمن اراد من عباده وبمعنى الدلاله والدعاء، قال الله تعالى والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم واصل الجميع من الميل، وقيل في تفسير طه انه يا طاهر يا هادي يعني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وقال تعالى له وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَقَالَ فِيهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ ف فالله تعالى مختص بالمعنى الاولي قال الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وبمعنى الدلاله يطلق على غيره تعالى یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الہادی ہے. الہادی الہادی کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اپنے بندوں کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق پیدا کرے, توفیق دے ان کو کسی اچھے کام کے کرنے کی, کسی اچھے کام کے کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ایک تو یہ معنی ہے, ٹھیک ہے, متوجہ کر دینا کسی کام کی طرف کہ بندہ اس کام کی طرف لگ جائے. ایک معنی اس کا دعا ہے یعنی بلانا, اس کا معنی بلانا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام, واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تبارک و تعالیٰ دار السلام کی طرف بلاتا ہے. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے, سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے. اور ایک معنی ہے رہنمائی کرنا, ایک معنی ہے رہنمائی کرنا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دو معنی تو استعمال ہوتے ہیں, سیدھے راستے کی طرف بلانے والا, سیدھے راستے کی طرف بلانے والا, اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا, سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا. البتہ کسی کے دل کے اندر توفیق کا پیدا کر دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا انک لا تہدی من احببت, آپ جس کو پسند کریں جس کو چاہیں اس کو راستہ نہیں دکھا سکتے, اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ دل کے اندر توفیق کا پیدا کر دینا, دل کے اندر توفیق کا پیدا کر دینا, باقی سیدھا راستہ دکھانا. وانک لا تہدی الی صراط مستقیم, آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں, لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. اور وداعین الی اللہ باذنی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں. تو بلانے کے معنی, دعا کے معنی اور رہنمائی کے معنی, یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پائے جاتے ہیں, اس اعتبار سے آپ ہادی ہیں. لیکن توفیق کا معنی دل کے اندر پیدا کر دینا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. آگے فرماتے ہیں ومن اسمائہ تعالی المؤمن المہیمن قیلہما بمعنی واحد فمعنی المؤمن فی حقہ تعالی المصدق وعده عباده والمصدق قوله الحق والمصدق لعباده المؤمنين ورسله وقيل الموحد نفسه وقيل المؤمن عباده في الدنيا من ظلمه والمؤمنين في الآخرة من عذابه. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے المؤمن اور المہیمن. المؤمن المہیمن, بعض نے کہا کہ مؤمن اور مہیمن کا معنی ایک ہی ہے, مؤمن اور مہیمن کا معنی ایک ہی ہے. مؤمن کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہوگا, مؤمن کا لفظ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ جو اس نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اس کی تصدیق فرمانے والا, اس کو پورا فرمانے والا. جو اس نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے جنت کا یا دیگر انعامات کا, اس کو پورا فرمانے والا. اور جو اس نے بات فرمائی ہے, حق بات فرمائی ہے, اس کی تصدیق فرمانے والے, یعنی اس کو پورا فرمانے والا, اس کو پورا فرمانے والا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مؤمن کا جب کلمہ استعمال ہوگا تو اس کا ایک معنی یہ ہوگا کہ اپنے مومن بندوں اور اپنے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا, اپنے مومن بندوں اور اپنے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا. ایک معنی اس کا یہ ہوگا کہ جو اپنی وحدت کو بیان کرنے والا, اپنی وحدانیت کو بیان فرمانے والا. اور ایک معنی مومن کا جب اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوگا تو یہ ہوگا کہ جو اپنے بندوں کو دنیا میں ظلم سے بچانے والا اور آخرت میں مومنوں کو عذاب سے بچانے والا, یعنی امن دینے والا, یعنی امن دینے والا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب مومن کے کلمات استعمال ہوں گے, لفظ استعمال ہوگا تو یہ معنی مراد ہوگا. اور مہیمن کا ایک معنی یہی ہے, مہیمن کا ایک معنی مومن ہی ہے. اور ایک معنی امین ہے, ایک معنی امین ہے کہ جو خیانت کرنے والا نہ ہو. اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ مہیمن بمعنی شاہد و حافظ ہے, شاہد و حافظ، یعنی جو اپنے بندوں کے اعمال پر گواہ ہو اور ان کی حفاظت فرمانے والا ہو. اور ایک ہی کہا گیا کہ مہیمن، یہ آمین کے معنی میں ہے، جو دعا میں ہم آمین بولتے ہیں یہی معنی مہیمن کا ہے، یہی معنی مہیمن کا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مہیمن بھی ٹھیک ہے اور مومن بھی ٹھیک ہے. مہیمن کا ایک معنی کیا تھا؟ امین. مہیمن کا ایک معنی امین تھا. مومن کا ایک معنی کیا تھا؟ کہ جو تصدیق کرنے والا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام امین بھی ہیں اور مومن بھی ہیں، یعنی ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے ہی آپ لوگوں کے درمیان امین کے لقب سے مشہور تھے. اسی طرح مہیمن کا معنی لیں کہ جو گواہ ہے، جو حافظ ہے، تو یہ معنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر بدرجہ اولا پائے جاتے ہیں، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مومن بھی کہا جاتا ہے اور مہیمن بھی کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں وَقِيلَ الْمُهَيْمِنُ بِمَعْنَ الْأَمِينِ مصغر منه فقلبت الهمزة هاء وقد قيل إن قولهم في الدعاء آمين إنه اسم من أسماء الله تعالى ومعناه معنى المؤمن وقيل المهيمن بمعنى الشاهد والحافظ والنبي صلى الله عليه وسلم أمين ومهيمن ومؤمن وقد سماه الله تعالى أمينا فقال مطاع سمى أمين وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يعرف بالامين وشهر به قبل النبوة وبعدها وسماه العباس في شعره مهيمنا في قوله ثم احتوى بيتك المهيمن من خندف الياء تحتها النطق قيل المراد يا ايها المهيمن قاله القتيبي والامام ابو القاسم القشيري وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين اي يصدق وقال صلى الله تعالى عليه وسلم انا امنه لاصحابي فهذا بمعنى المؤمن. يعني الله تبارك وتعالى نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور مومنوں پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اس اعتبار سے آپ کیا ہیں؟ مؤمن ہیں. اور یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ انا امنۃ لاصحابی، میں اپنے اصحاب کے لیے امان ہوں، میں اپنے اصحاب کے لیے امان ہوں. مومن کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ امان دینے والا، امن دینے والا. تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ امن دینے والے مؤمن ہیں، امن دینے والے مؤمن ہیں. ومن اسمائه تعالی القدوس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے قدوس ہے. ومعناه المنزه عن النقائص المطهر من سمات الحدث وسمي بيت المقدس لأنه يتطهر فيه من الذنوب ومنه الوادي المقدس وروح القدس ووقع في كتب الأنبياء في أسمائه صلى الله عليه وسلم المقدس أي المطهر من الذنوب كما قال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أو الذي يتطهر به من الذنوب ويتنزه بأتباعه عنها كما قال تعالى ويزكيهم وقال يخرجهم من الظلمات إلى النور. يعني اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے القدوس، القدوس جس کا معنی ہے نقائص سے منزہ، یعنی جس کے اندر کسی طرح کا کوئی نقص نہ ہو، اور حدث یعنی بندوں کی جو صفاتیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر مخلوق کی صفاتیں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں، مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں. قدوس کے معنی کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ پاکیزگی کے معنی، پاکیزگی کے معنی پائے جاتے ہیں. اسی پہ فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی کے بیت المقدس، بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں اس کو، بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں اس کو، اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے. اس جگہ کو بیت المقدس اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر گناہوں سے پاکی حاصل ہوتی ہے. اسی سے وادی مقدس ہے، اسی سے وادی مقدس ہے. روح القدس، جبریل امین کے لفظ استعمال ہوتا ہے روح القدس کا، کیونکہ وہ بھی گناہوں سے پاک ہے، منزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام انبیاء کی کتب کے اندر المقدس استعمال ہوا ہے، یہ اللہ کے نام قدوس سے نکلا ہے، اللہ کے نام قدوس سے ماخوذ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیا ہے؟ المقدس. آپ کو مقدس کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں. یا آپ کو مقدس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، جو آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اتباع اور آپ کی ذات کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. قرآن پاک میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، حضور لوگوں کو پاک کرنے والے ہیں، پاک فرماتے ہیں. اور اسی طرح فرمایا وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کر آتے ہیں. اور فرمایا او یکون مقدسا بمعنی مطہرا من الاخلاق الذمیمه والاوصاف الدنیہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مقدس اس لیے کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام اخلاق کی برائیوں سے پاک ہیں، تمام اخلاق کی برائیوں سے پاک ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مقدس کہا جاتا ہے. ومن اسمائه تعالی العزیز ومعناه الممتنع الغالب او الذي لا نذير له او المعز لغيره، وقال تعالى ولله العزة ولرسوله اي الامتناع والجلالة القدر، وقد وصف الله تعالى نفسه بالبشارة والنذارة. يعني اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام العزیز ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام العزیز ہے. العزیز کا معنی کرتے ہیں وہ ذات کے جو سب پر غالب ہے، وہ ذات جو سب پر غالب ہے، یا وہ ذات کے جس کی کوئی نظیر نہ ہو، جس کی کوئی نظیر نہ ہو، یا وہ ذات کے جو دوسروں کو عزت دینے والی ہو، جو دوسروں کو عزت دینے والی ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے بھی ایک نام عزیز ہے، عزیز علیہ ما عنتم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عزیز کا لفظ استعمال ہوا. علماء فرماتے ہیں کہ عزیز پر وقف کرنا جائز ہے، عزیز پر وقف کرنا جائز ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت کیا ہے؟ عزیز ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ عزت والے ہیں، دوسروں کو عزت عطا فرمانے والے ہیں، اور مخلوق کے اندر آپ کی کوئی نظیر نہیں ہے، مخلوق میں آپ کی کوئی نظیر نہیں. آگے فرماتے ہیں کہ وقد وصف اللہ تعالی نفسه بالبشارتی والنذارتی فقال يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وقال ان الله يبشرك بيحيى وبكلمة من وسماه الله تعالى مبشرا ونذيرا وبشيرا اي مبشرا لاهل طاعته ونذيرا لاهل معصيته ومن اسمائه تعالى فيما ذكره بعض المفسرين طه وياسين وقد ذكر بعضهم ايضا انهما من اسماء محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشرف وكرم. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے لیے بشارت دینے کے، کہ اللہ تبارک و تعالی بشارت عطا فرماتا ہے، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ان کا رب بشارت دیتا ہے اپنی رضا کی اور اپنی رحمت کی. تو یہاں اللہ نے اپنے لیے بشارت کے لفظ استعمال کیے کہ اللہ بشارت دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی ڈرانے والا ہے، ڈر سنانے والا ہے اپنے عذاب کا، اپنے عذاب سے ڈرانے والا ہے. یہی چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے جگہ جگہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبشر ہیں، یعنی بشارت دینے والے ہیں، بشیر ہیں، یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کو بشارت سنانے والے ہیں. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نذیر ہیں، آپ کے لیے نذیر کے لفظ استعمال ہوئے، منذر کے لفظ استعمال ہوئے، یعنی گناہ گاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں، عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں. تو جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، وہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال فرمایا. بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے طہ اور یاسین ہیں، طہ اور یاسین ہیں، اور یہی نام اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے، طہ اور یاسین. تو یہ فصل پوری ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حصہ عطا کیا گیا ہے، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے نام عطا کیے گئے. آگے کی فصل کا خلاصہ مختصر ہے. ایک شبہ یہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نام عطا ہوئے تو کسی ضعیف القلب کے دل میں، کسی ضعیف قلب والے کے دل کے اندر، یعنی جس کا عقیدہ کمزور ہے، جس کا دل کمزور ہے، اس کے اندر یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جس طرح اس کی ذات بے مثل ہے، اس کی ذات بے مثل ہے، اس کی صفات بے مثل ہیں، اس کے کام بے مثل ہیں، اسی طرح اس کے نام بے مثل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نام کیسے عطا کیے گئے؟ تو قاضی اعظمالکی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے چند بزرگوں کے حوالے سے اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی بے مثل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال بھی بے مثل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات بھی بے مثل ہیں، کوئی بھی اس کے کسی وصف کے اندر شریک نہیں ہو سکتا، یہ صرف نام کے اندر مشابہت ہے، یہ صرف نام میں مشابہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب یہ نام استعمال ہوں گے تو اس کا اپنا معنی ہے، اس کا اپنا معنی ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی اور کے لیے استعمال ہوں گے تو اس کا اپنا معنی ہوگا، صرف نام کے اندر مشابہت ہوگی، صرف نام میں مشابہت ہے، نام ملتے جلتے ہیں، باقی اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اس کا اپنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اپنا ہے۔ ہم سب مومن کہلاتے ہیں، ہم سب مومن کہلاتے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا میں مومن نہیں ہوں، لیکن یہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا، المؤمن۔ اب چاہے مومن کہیں چاہے المؤمن کہیں، بات ایک ہی ہے، الرحمن کہیں یا رحمان کہیں، بات ایک ہی ہے، معرفہ نکرہ دونوں استعمال ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومن ہونا اس کا اپنا معنی ہے، جس کو ابھی ہم نے سنا، اپنے بندوں کو امان دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز پر ایمان لانے والا نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ ہم جب مومن ہوئے تو ہمارا مومن ہونے کا معنی کیا ہوا؟ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مومن کا لفظ استعمال ہوا تو پھر اس کا معنی کیا ہوا؟ امان دینے والا، اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کے اندر امان دینے والا ہوا۔ تو یہ فرماتے ہیں مختلف علماء کے اقوال ذکر کر کے کہ یہاں پر صرف اور صرف مشابہت کس کے اندر ہے؟ نام کے اندر ہے۔ تو اسی سے تمام وہ شبے دور ہو جاتے ہیں کہ جو مختلف لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ فلاں کو داتا کیسے کہیں گے، دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو یہ صرف نام کے اندر مشابہت۔ ویسے تو اللہ کے لیے داتا کا نام اس کا صفاتی نام نہیں ہے، اللہ کو داتا کہہ سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، غوث اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جب کسی اور کے لیے استعمال ہوگا تو صرف نام ایک جیسا ہوگا، صرف نام ایک جیسا ہوگا، باقی حقیقی غوث یعنی مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور غوث کا لفظ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد فرمانے والے، اور غوث کا لفظ کلمہ نام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یوں ہی علامہ شامی صالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سبل الہدا والرشاد کے اندر، کئی کتابوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نام ذکر کیا گیا ہے، غوث کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غوث کا جب لفظ استعمال ہوگا تو پھر اس کا معنی حقیقی مددگار، اور کسی اور کے لیے استعمال ہوگا تو پھر اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مددگار۔ تو یہ کوئی شبہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی شبہ ہی نہیں ہے، یہ صرف نام کے اندر مشابہت موجود ہے۔ جب کسی اور کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ہمارے لیے مومن استعمال ہو رہا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مومن کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل و کمالات ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے جو ہمارے سبق ہوں گے وہ باب رابع سے ہوں گے، فصل باب سالس یعنی تیسرے باب کی یہ عبارت بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اگلا جو باب ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کے بارے میں ہے، اور جو آپ کو خصائص اور کرامات عطا کی گئی ہیں اس حوالے سے ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سلسلے کے اندر ہم اس کو شامل کریں گے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل